پوری زندگی میں.
اور اسی کے بارے میں میں نے ایک حدیث مبارک کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اور پھر محبت بھی عجیب چیز ہے. عام محبتیں جو ہوتی ہیں وہ جہاں جوڑنے کا کردار ادا کرتی ہیں وہاں توڑنے کا کردار بھی ادا کرتی ہیں, توڑتی بھی ہیں. اللہ بچائے اللہ بچائے, ایک لڑکی سے دو نوجوانوں کو محبت ہو گئی, ایک نوجوان کو محبت ہوئی, دوسرے کو بھی اس سے محبت ہو گئی, تو اس کے ساتھ تو جوڑ ہو گیا ان کے دل کا, لیکن ان کے آپس کے دلوں میں رقابت پیدا ہوگی, ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے. یہ پلاٹ ہے, یہ پلاٹ مجھے پسند آ گیا, میں کہتا ہوں میں نے لینا ہے. کسی اور صاحب کو بھی یہی پلاٹ پسند آ گیا. تو یہ دونوں پسند جب ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں گی تو تفریق پیدا کریں گی. میں چاہوں گا میں لے لوں, وہ چاہے گا میں لے لوں, اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پلاٹ اگر دوسرے صاحب کو مل گیا تو پتا ہے کہ مجھے نہیں ملے گا, اگر مجھے مل گیا تو ان کو نہیں ملے گا. ایک لڑکی اگر زید کی ہو گئی تو امر کی نہیں ہوگی, اگر امر کی ہوئی تو زید کی نہیں ہوگی. ایک کا وصال دوسرے کے لیے فراق ہے, ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی ہے. یہ دنیا کی عام محبتوں میں یہ ہوتا ہے. لیکن اولیاء امت جس محبت کی بات کرتے ہیں, یہ محبت وہ ہے جس میں کوئی نامراد کوئی ناکام نہیں ہوتا, مطلوب حالیہ کو مل جاتا ہے. اس میں ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی نہیں ہے. یہ محبت ہے اللہ کی, یہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ زید کو مل گیا تو عمر کو نہیں ملے گا, اگر عمر کو وصول اللہ حاصل ہو گیا, عمر واصل عمر کا وصال زید کا فراق ہے, یہاں یہ بات نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کی شان تو بہت اونچی ہے, وہ تو وراء الورا ہیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سید عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کے رشتے کا بھی یہی معاملہ ہے. کیونکہ آج شب جمعہ ہے اس لیے بطور مثال کے وہ چیز عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر صلات کی درود کی کثرت کیا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, اس لیے کہ تمہارا درود تمہاری صلات مجھ پر پیش ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ صلات و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اس پر صحابہ نے ایک سوال کیا, سوال بڑا مشکل, اور خاص طور پر بارگاہ رسالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوال کرنا. لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں ان صحابہ اکرام پر جنہوں نے پتہ نہیں کس طرح کڑا دل کر کے یہ سوال کیا اور ہمارے لیے معاملہ صاف کر دیا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, عام انسان, تو کچھ عرصے تک اس کا جسم موجود ہوتا ہے, اس کے بعد تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں جب تک آپ اس دھرتی کے اوپر تشریف فرما ہیں اس وقت تک تو آپ پر صلات پیش ہوگی, بعد میں کیا ہوگا؟ اس سوال کی صحابہ کو ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس کا پرتاؤ صحابہ پر بھی پڑ رہا ہے. وہ سوال اپنے لیے نہیں کر رہے, آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے سوال کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صحابہ میں علماء امت میں منتقل ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ جل جلالہ کی زیارت کی اور پوچھا کہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت. امام احمد نے سوال کیا کیا آگے سے اللہ تعالیٰ سے؟ سوال یہ کیا کہ سمجھ کر کے بغیر سمجھے. خود امام احمد کو اس سوال کی ضرورت تھی. وہ تو جب بھی تلاوت کرتے تو سمجھ کر ہی کرنی تھی انہوں نے. یہ عام ہمارے جیسے سیدھے سادھے مسلمانوں کے لیے امام احمد جیسا امام سوال کر رہا ہے. تو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے, اسی طرح صحابہ اکرام اولیاء امت علماء امت میں بھی یہ شان منتقل ہوئی ہے. وہ امت کے کمزور طبقات کا لحاظ رکھتے ہیں. تو صحابہ نے سوال ہم جیسوں کے لیے کیا کہ بعد میں کیا ہوگا, بعد میں بھی یہ ہوگا نہیں ہوگا. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تمہارا سوال جس مقدمے پر مبنی ہے کہ جسم ختم ہو جایا کرتا ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس قاعدے اور ضابطے سے مستثنا ہے. وہ قاعدہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. جب قاعدہ لاگو نہیں ہوتا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر ہیں یا پردہ فرمائے ہوئے ہیں, دونوں حالتیں اس معاملے میں برابر ہیں. تو وہاں کتنے لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے. اور دنیا بھر میں ایک وقت میں نہ معلوم کتنے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت جواب دے رہے ہیں, اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. یہ آپ کے موبائل کا ٹاور لگا ہوتا ہے, اگر ایک کمپنی والوں سے پوچھیں ذرا جا کر کہ ایک سیکنڈ میں کتنے میسج ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے, کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں. یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے تاثیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. کس طرح عطا فرمایا, کیا نوعیت ہے, اس کے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اگر عرب ہاں عرب انسان بھی بیک وقت آپ پر صلوات پیش کریں گے تو آپ بیک وقت سب کے سلام کا, سب کا سلام آپ پر پیش بھی ہوتا ہے, سب کا سلام کو آپ پہچانتے بھی ہیں اور سب کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو میں اگر زید کی طرف متوجہ ہوں تو عمر میری توجہ سے محروم ہے, اور اگر میں عمر کی طرف متوجہ ہوں تو زید میری توجہ سے محروم ہے. یہاں ایک کا پا لینا دوسرے کا نہ پانا ہے. ایک کا قرب دوسرے کی دوری ہے. یہ عام محبتوں کے اندر یہ تاثیر ہے. اس میں تفریق کا پہلو بھی ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتیوں کا رشتہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے, اور اللہ کی محبت کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے. آج ہمارے ملک کا جو برا حال ہے, ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں, ملک کے دوسرے حصوں میں دیکھ رہے ہیں, یہ کیوں ہے؟ سیاسی تجزیے کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ بنا ہے اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد پر, اس پینے اور پلانے کی بنیاد پر جس کا ذکر تاج صاحب کر رہے تھے. وہ تلچٹ تقسیم ہوگی تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ووٹوں کا. ایک ووٹ اس کو ملے گا, اس کو نہیں ملے گا, جھگڑا ہوگا. ایک پلاٹ قبضہ مافیا ہے, ایک پلاٹ اس کو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا, جھگڑا ہوگا. لیکن اگر اللہ کی طلب آ جائے, اس کو بھی اللہ مل گیا, اس کو بھی مل گیا, اس کو بھی مل گیا, اللہ کے رسول کے طالب بن جائے, اس کو بھی اللہ مل گیا, اس کو بھی مل گیا, اس کو بھی مل گیا. تو یہ جو محبت کی تقسیم ہے, یہ محبتیں بانٹنا جو اولیاء امت کا کام رہا ہے, یہ اس کے اثرات محض مدرسوں، مسجدوں، خانقاہوں یا ان اولیاء امت کی جو بھی مراکز ہیں ان کی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتے ہیں، اس کے اثرات پوری زندگی پر بڑے گہرے ہوتے ہیں. اور تعمیر پاکستان میں اصل کردار اسی چیز کا ہے. یہ پاکستان اولیاء امت کا فیضان ہے. سیاسی جدوجہد وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل یہ اولیاء امت کا فیضان ہے. اور اتنا بڑا فیضان ہے کہ ایک تو وہ اولیاء ہیں جنہوں نے سیاسی طور پر بھی اس کی بنا میں حصہ لیا، اور ایک وہ اولیاء امت ہیں جن کی رائے یہ نہیں تھی. یہ دونوں کا فیضان ہے، یہ دونوں کا فیضان ہے. میرے برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب موجود ہیں، یہ میں ایک بات نقل کرنے لگا ہوں سند متصل کے ساتھ، سند بیان کر رہا ہوں. یہ انہوں نے سنا حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی سکھر والے ان سے، اور انہوں نے یہ بات سنی مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ سے. اور وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان بن چکا تھا، پاکستان بننے کے بعد چرتھاول ایک قصبہ ہے یو پی کا، وہاں شیخ الاسلام اور ولی کامل حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کا خطاب تھا، جلسہ تھا. پاکستان بن چکا ہے، اور جو بات آگے آ رہی ہے وہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا کے اندر کہہ رہے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بات کہنا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال انڈیا کے ایک سابق وزیر خارجہ نے قید اعظم کے حق میں کچھ باتیں کہہ دی تھی، تو اس کو کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. حالانکہ اب 60-62 سال گزر گئے ہیں، تعصبات بہت کم ہو چکے ہیں، اس وقت تو تازہ تازہ معاملہ تھا. ایک اس طرح کی بات کرنا اپنی سیاست کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن جو اولیاء امت ہوتے ہیں ان کے لیے سچائی پہلے نمبر پر ہوتی ہے، امت کے ساتھ ہمدردی پہلے نمبر پر ہوتی ہے، سیاست دوسرے نمبر پر ہوتی ہے. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے خطاب کے اندر فرمایا کہ پاکستان کی مثال مسجد کی طرح ہے. مسجد بننے سے پہلے بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن بن جانے کے بعد وہ مسجد مسجد ہے، اس کا احترام ہر ایک پر واجب ہے. یہ اللہ کے ایک ولی نے مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مسجد کیا ہے؟ ہم کہیں گے مسجد مقدس جگہ ہے، معظم جگہ ہے، محترم جگہ ہے، یہ ساری تعبیریں اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں. مسجد کے بارے میں فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجد. یہ مقدس ترین جگہ بھی ہیں، محترم ترین بھی ہیں، معظم ترین بھی ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پر افضل ترین بھی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ اللہ کی محبوب ترین جگہ. وہی حوالہ مسجد کے اندر محبت کا حوالہ آ گیا، اور اسی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ کے ولی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی. تو اللہ کے ایک ولی کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ مسجد کی طرح اللہ کی محبوب جگہ ہے، تو کیا اس نے سجدے میں اس کے لیے دعا نہیں کی ہوگی کبھی؟ اور ایک اور بات عرض کروں، اور یہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں بلکہ سارے مسلمان ملکوں، آج ہم رونا روتے ہیں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، پاکستان بہت بگڑا ہوا ہے، بنگلہ دیش بہت بگڑا ہوا ہے، فلاں بہت بگڑا ہوا ہے، فلاں جگہ بہت بگڑی ہوئی ہے، لیکن ایک بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے زمین کے بہت سارے حصے سمیٹ کر دکھائے، میری نظر پڑی، اور جہاں جہاں میری نظر پڑی وہاں وہاں مسلمانوں کی، میری امت کی حکومت قائم ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں یہ وہ جگہ ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ہوئی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہاں سیاسی پہلو سے بھی دیکھیں تو ہر حوالہ محبت کا حوالہ ہے. تو بہرحال میں جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث تو لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے، کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب. آن سوسن تشریف لائے، جلدی سے مختصر سی دو رکعتیں پڑھائیں، فرض پڑھائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف بیٹھے رہے ہیں، اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مجھے دیر کیوں ہوئی. دیر اس لیے ہوئی، فرمایا کہ تہجد کی نماز میں میں سجدے کے اندر تھا کہ مجھے اونگ آئی. یہ اونگ ہماری جیسی نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اونگ ہے. اور ایک اونگ آتی ہے اور ایک اونگ ڈالی جاتی ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اللہ کی تجلی تھی. مجھے اس حالت میں اللہ جل جلالہ کی زیارت ہوئی. رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک سوال کیا. میں نے جواب میں کہا کہ لا ادری یا رب، اے رب میرے رب، مجھے پتہ نہیں. پھر پوچھا، پھر یہی کہا، پھر پوچھا، پھر یہی کہا. یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی کو ظاہر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے نبی جی، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا وہ بھی اللہ آپ کو سکھاتے ہیں. تو مالم تکن تانم، یہ بتلانے کے لیے تاکہ کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کا اظہار ہو سکے، اس کے لیے یہ سوال بار بار کیا جا رہا. تو اللہ جل جلالہ نے اپنی شان کے لائق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پشت پر اپنا دست مبارک رکھا. کیا مراد ہے اسے اللہ جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس کے نتیجے میں میرا سینہ ٹھر گیا، ٹھنڈ پڑ گئی میرے سینے میں. یہ اللہ کی تجلی ہے، اور اللہ کی وہ تجلی جس میں علم کا انتقال ہو رہا ہے. عام طور پہ تجلیات اس طرح کی ہوتی ہوں گی، بہت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہوں گی، لیکن یہ اتنی طویل تجلی ہے اللہ کی کہ یہ شروع ہوتا ہے معاملہ تہجد کے دوران اور ختم ہوتا ہے سورج نکلنے سے ذرا پہلے. کیونکہ اسی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تاخیر ہوئی. کیا معاملات ہوں گے، کیا ہوگا اس میں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس میں تین باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں، اور میں پوری حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہن حق فتعلموها ودرسوها، کہ یہ باتیں برحق ہیں، اس لیے ان کو سیکھو اور یاد کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ، یہ عالم بالا کی مخلوق کیا چیز حاصل کرنے کے لیے لپک رہی ہے. فیما یختصم الملأ الأعلى، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کفارات، جن سے گناہ مٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کی طرف جانا نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے جلدی سے بھاگنے کی ہو مسجد سے، اور مشکل وقت میں جبکہ وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو اس وقت نہ صرف یہ کہ وضو کرنا بلکہ پورا وضو کرنا آداب کے ساتھ وضو کرنا اس باب الوضو اعلی المقال ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور کس چیز کے لیے لپک رہے ہیں؟ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درجات جن سے انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا چیزیں؟ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ وہ چیزیں ہیں, ایک تو ہے اطعام الطعام, کھانا کھلانا, لین الکلام, نرم گفتگو کرنا, اور والصلاۃ باللیل والناس نیام, رات کی نماز پڑھنا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سل, اے میرے نبی مانگیے کچھ. یہ خاص عنایت کا, اللہ کی عنایت کا موقع ہے. اس موقع پر حضور اکرم کو کہا جا رہا مانگیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ رہے ہیں وہ در حقیقت امت کی تعلیم ہے. وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی, یہ مناجات مقبول میں یہ دعا موجود ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی خاص تجلی کے موقع پر کی گئی ہے. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اچھے کام کرنے کی توفیق, برے کاموں سے بچنے کی توفیق, اللہ اکبر, اور مساکین کی محبت. تفصیل کا موقع نہیں ہے, صرف ترجمہ ہی کر دیر چاہتا ہے کہ بس کچھ حل کروں, لیکن ہمارا وقت مختصر ہے. وان تغفر لی وترحمنی, میری مغفرت فرما دیجیے, مجھ پر رحم فرما دیجیے, اور مجھے فتنے سے بچا کر رکھیے. فتنے سے بچانے کی اتنی اہمیت ہے کہ عام حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ سے کبھی موت نہ مانگو, لیکن یہاں دعا یہ فرمائی کہ اللہ اگر آپ کے علم میں یہ ہو کہ فتنہ ایسا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے بچ نہیں سکوں گا, تو پھر فتنہ آنے سے پہلے ہی مجھے اٹھا لینا. فتنے سے بچنا کتنا اہم ہے یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے بعد یہ دعا ہے جو میں نے شروع میں پڑھی, اور جو کام ان خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے, اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ میں آپ کی محبت بھی مانگتا ہوں, اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں. یہ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو چیز بھی مانگی جاتی ہے اور اس چیز کے اسباب بھی مانگے جاتے ہیں. اس میں عاجزی زیادہ ہے. کبھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, رحمت کے دروازے مانگ رہے ہوتے ہیں, اسباب رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز بھی مطلوب ہو وہ بھی مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اسباب بھی مانگنے چاہیے. ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کر جو آدمی اللہ سے تمنا رکھتا ہے وہ گویا اللہ میاں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں آپ نے جو نظام ترتیب بنائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, میرے لیے الگ ہی بنائی ہے, میں وی آئی پی ہوں, الگ ہی راستہ بنائی ہے میرے لیے کوئی. تو خیر, اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. تو یہ چند گزارشات پیش کی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑوں کی موجودگی میں تھوڑی سی جسارت کی ہے. اللہ جل جلالہ اولیاء امت اور صوفیاء اکرام اور صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پیغام محبت ہے, یہ اس کا ایک حصہ, تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں, اور پوری امت تک اس پیغام کو اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.